بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام میں سنت کا مقام. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے، ماخذ دین کیا ہے، بنیادی ماخذ دین، سنت کیا ہے، سنت کا مفہوم کیا ہے. سنت کا ثبوت کیا ہے، یعنی وہ کون سے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک ماخذ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح بطور دلیل بیان کی جا سکتی ہے. پھر سنت کے متعلق سلف صالحین کا موقف، پھر آخر میں منکرین حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، پوری کائنات کی تخلیق کر لی ہے بہترین طریقے سے. وہ یہ ساری تخلیق تمہید ہے ایک خاص مخلوق کے لیے جس نے اس زمین پر آنا ہے اور اس نے اس زمین پر خلافت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اس زمین پر نافذ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، عالم تھے، جاہل نہیں تھے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان حقیقتاً جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کیڑے سے پیدا ہوا، اور وہ کیڑا کیسے بنا، وہ اچانک ایسے ہی بن گیا. خاص وقت تھا، خاص ٹمپریچر تھا، خاص پریشر تھا، اس خاص وقت میں اچانک ایک کیڑا سا پیدا ہوا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اسی ایک کیڑے سے یہ سارے کے سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں جانور پیدا ہوئے، آخر میں بندر تک پہنچے، پھر وہ بندر بھی چینج ہوا، وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. تو انسان کی حقیقت اور بنیاد آج کی سائنس کے مطابق کہ انسان جاہل تھا، ننگا تھا، جانوروں کی طرح تھا، آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی اور یہ بعد میں اس نے انسان کی صورت اختیار کی، وہ بھی اچانک بندر کے اندر ایک چینج آئی، اس سے انسان پیدا ہوا. پھر اس انسان نے اپنے عقل کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا اور آج انسان کہاں تک پہنچ گیا. لیکن اس انسان کے خالق نے ایک اور نظریہ بیان کیا ہے جو حق ہے اور جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یا تو اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے، تیسری بات نہیں. جب انسان جانتا ہے یقیناً کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہی اور ذات ہی جانتی ہے انسان کے متعلق کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس انسان کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں اور آسان کر سکتی ہیں. تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور بہت سارے حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے. یا بنی آدم، یا ایوہ الناس. اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ساری کی ساری انسانیت آئی ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام، یاد رکھیں، انسانیت کا نات نبوت سے بہت گہرا ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے. یعنی انسان اس وقت تک انسان نہیں رہ سکتا جب تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہ کرے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے، یاد رکھیں. کیونکہ اگر شریعت نہیں ہے، آپ تصور کریں انسان کی زندگی سے شریعت نکال دیں، انبیاء کی تعلیمات نکال دیں، یہ انسان جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بل ہم اضل، جانور سے بدتر ہے. گھر کی بکری اس انسان سے زیادہ بہتر ہے، جس گدھے پہ وہ سواری کرتے وہ گدھا اس انسان سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس بہترین انسان کے لیے اپنی بہترین شریعت نازل فرمائی، اپنی وحی نازل فرمائی، بہترین لوگوں کو بشر میں سے، انسانوں میں سے چن کر، المصطفین الاخیار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی نازل فرمائی اور لوگوں تک بھیج دیا حق کی دعوت کو لے کے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چنا ہے، اور ہر دین کے نبی اسلام تھا. ان دین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے. نہ یہودیت دین ہے، نہ عیسائیت دین ہے، نہ ہندوازم دین ہے، نہ بدھزم دین ہے، یہ سارے کے سارے ادیان نہیں ہیں. دین صرف ایک ہی ہے، ان دین عند اللہ الاسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی وہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہیں. وہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے وہ یہودی ہیں. یہودی نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں، وہ لوگ مسلمان ہیں. اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ بھی مسلمان ہیں، کیونکہ دین ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو نئے نام آئے ہیں یہ لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تو فلاں یہودی بن جائے، فلاں نصرانی بن جائے، فلاں مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مسلمان ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا. جب یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کا نام بھی تبدیل ہو گیا، مسلمان تھے یہودی بن گئے. جب عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آج وہ عیسائی کے نام سے یا نصارہ کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں، حقیقتاً وہ مسلمان تھے. یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن مجید پر تو اتفاق ہے امت کا کہ قرآن مجید ماخذ دین ہے، اور قرآن مجید کی طرف ہر مسئلے میں واپس لوٹا جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈا جاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ماخذ دین ہے. دوسرے نمبر پر، دوسرے نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی دلیل آ جائے اور حدیث میں بھی آ جائے تو ہم اس دوسرے نمبر کہیں گے، بلکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. لیکن ترتیب سے جب ہم آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ حقیقتاً جو ہے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی سنت بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین قرآن مجید کے بعد. اہل بدع اور خرافات نے انکار کیا ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا کس طریقے سے انکار ہوا ہے. سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مفہوم کیا ہے، اور پھر دیکھیں سنت کا تعلق کیا ہے اسلام سے، شریعت سے اور دین سے. سنت کی تعریف میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں. سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے کے سارے معانی ثابت ہیں، صحیح ہیں. مختلف علماء نے اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں. سنت کا مطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جسے سبیل الرسول بھی کہتے ہیں. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، یہ میرا راستہ ہے. علماء اصول، علماء عقیدے نے جو سنت کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا فرض ہے، یاد رکھیں. تو اس اعتبار سے سنت واجب اور فرض کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہے. دوسرا معنی ہے سنت کا جو علماء حدیث استعمال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قول یا عمل یا اقرار یا وصف، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کسی چیز پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابنی مبارک کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا، داڑھی کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے بات کرتے تھے. یہ اوصاف ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس اعتبار سے سنت کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث. سنت میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے، سنت سے ثابت ہے یعنی حدیث میں ثابت ہے. تیسرا مفہوم جو فقہا استعمال کرتے ہیں سنت کا، جو فقہ کے عالم ہیں، سنت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں. اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں، یہ اس کا حکم ہے. جیسا کہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، ابھی فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں، یا ظہر کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت کیا ہے؟ اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور سنت صرف نماز میں نہیں ہوتی, روزے میں بھی ہوتی ہے. نفل روزہ جو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی رکھتا ہے قضاء کے علاوہ, جیسے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ, محرم کی 10 تاریخ گزری ہے, جس نے اس دن کو روزہ رکھا ہے وہ مستحب ہے, سنت ہے. جس نے رکھا ہے اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا, جس نے نہیں رکھا اس کو گناہ نہیں ہے. اس طریقے سے عرفات کے دن کا روزہ, سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ, مہینے میں 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے جو ہیں, ایام البیض کا روزہ, یہ سارے سارے سنتیں ہیں. میں سنت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سنت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک مطلق ہوتی ہے ایک مقید ہوتی ہے. بہرحال وقت کم ہے, لیکن یہ جان لیں کہ سنت کا ایک معنی نہیں ہے, مختلف معنی ہے. اب مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا کیا حکم ہے؟ جی مشہور بات ہے کہ سنت ہے؟ جو مشہور بات ہے, داڑھی کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا مطلب ہے کہ ایک داڑھی رکھی جائے تو ثواب ہے, نہ رکھی جائے تو گناہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے. عوام الناس میں یہ رائج ہے اور یہ غلط ہے. سنت کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, جو پہلا مفہوم تھا, جو فرض کے مترادف ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنے الفاظ بھی استعمال ہوئے داڑھی کے رکھنے میں, سارے کے سارے وجوب اور فرض کے معنی رکھتے ہیں. عف اللحا, وفر اللحا, ارخ اللحا, ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی سننے والے کو اندیشہ ہو کہ فرض نہیں ہے یا وجوب کے لیے یا امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑھی رکھی, داڑھی کا حکم بھی دیا, صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھی ہے. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے سنت کے لفظ کو سمجھنے میں. اسے جب علماء کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہر سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے. اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے, گناہ تو ہے نہیں. تو آج یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت کی اہمیت کی جو دلائل ہیں قرآن مجید میں, وہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک منفی دلیل, یعنی قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہ کرنا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے. اسے کہتے ہیں منفی دلیل, یعنی سنت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کوئی بھی آیت, کوئی بھی شخص دکھا دے قرآن مجید میں ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیز دے تو اس کو نہ اپنانا. جو مثبت دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثبت کا مطلب ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں, اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن سنت حدیث کے لفظ سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لفظ دوسرے استعمال ہوئے ہیں, لیکن جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ ان الفاظوں کو بھی سمجھتے ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ آپ لوگ لے لیں, اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جائیں. اور یہاں پر لفظ عام ہے ما آتاکم, ما اسم موصول ہے اور صیغ العموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کچھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. تو اس آیت کے مطابق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کی ہم اتباع کریں, اس کی تصدیق کریں, اس پر عمل کریں. پھر خاص دلیل بھی ہے جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں, وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا ہے, نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن, قرآن مجید. اور حکمت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جو وحی ہے قرآن کے ساتھ اتارا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن لفظ حدیث کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حکمت کا استعمال کیا گیا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہے. اور سورۃ الجمعۃ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. امیوں پر جو بدو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا ان کو تزکیہ کرنے کے لیے, ان کو پاک کرنے کے لیے. کس چیز سے پاک کیا اور تزکیہ کیا؟ تعلیم دینے سے. کس چیز کی تعلیم دی؟ الکتاب والحکمہ. کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں حکم دیا ہے امہات المؤمنین کو, الطاہرات العفیفات العظیمات رضی اللہ عنہن اجمعین, حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت کرو. کس چیز کی؟ الکتاب والحکمہ, قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا کرو. دوسری بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن اتنی پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ سنت, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. احادیث کی طرف آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو کہ کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت. یہاں پہ لفظ واضح ہے, سنت کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت, یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو تم میں سے زندہ رہے گا میری امت میں بہت سارا اختلاف پائے گا, بس جب وہ اختلاف ہو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. جب یہ اختلاف امت میں آئے اور تم میں سے کوئی شخص زندہ ہو تو اچھی طرح سن لے میری یہ وصیت, کیا کرے؟ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اور میرے خلفاء راشدین ابی بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ عن الصحابہ اجمعین, ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. کتنے مضبوطی سے تھامے رکھے؟ عضوا علیہ بالنواجذ. ایک محسوس مثال دی ہے کہ اپنے جو نوکیلے دانت ہیں ان نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھے. یاد رکھیں یہ ہاتھ عام طور پہ مضبوط سمجھا جاتا ہے لیکن اس ہاتھ سے زیادہ مضبوط اور چیز ہے پکڑنے کے لیے. آپ رسی کو ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں اور رسی کو ان مضبوط دو نوکیلے دانتوں سے پکڑ کے دیکھیں, ہاتھ کی رسی جو ہے پھسل جاتی ہے, لیکن وہ رسی جو دانتوں میں پھنس گئی ہے جبڑا تو نکل جائے گا, رسی نہیں نکلے گی. دان ٹوٹ سکتے ہیں لیکن رسی نہیں نکلے گی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اسی میں تمہاری عافیت ہے, اسی میں تمہاری نجات ہے. جب بھی اختلاف ہوتا ہے میری سنت کو اگر مضبوط سے تھامے رکھو گے. اور خلفاء راشدین کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور سنت کو سب سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ خلفاء راشدین ہیں چار, اور ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی سنت طرف متوجہ کیا لیکن سنت پہ عمل کیسے کریں؟ تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث، تب کیا کریں؟ تب بھی تو اختلاف ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا مکمل حل جڑ سے فرما دیا ہے. اب اختلاف ہوا نہیں، جب آئے گا تو میری سنت کو مضبوط استھا میں رکھنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط استھا میں رکھنا. جس طریقے سے ابوبکر صدیق نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، ویسے تم لوگ بھی سمجھو. اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنی کسی امام کا قول ہرگز نہیں چلے گا. اگر کامیاب ہونا ہے، اختلاف سے حق کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اختلاف میں دو راستے ہوتے ہیں، یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. اگر حق کو اپنانا ہے، اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. پھر دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 کلمہ پڑھتے ہوئے، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے لوگ، یہ کون سا فرقہ ہے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ایک راستہ ہے. کیا یہ کافی نہیں تھا جس پر میں ہوں؟ یہ کافی نہیں تھا میری سنت پہ جو عمل کرے؟ کافی نہیں تھا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے؟ جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یاد رکھیں حقیقتاً عمل نہیں کیا قرآن و سنت پہ، ایک ہی گروہ ہے جس نے دعویٰ نہیں کیا، حقیقتاً عمل کیا قرآن اور سنت پہ، اور وہ گروہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے. کیونکہ صحابہ کرام نے ہی قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ یا میرے امام کی سمجھ یا میرے پیر مرشد کی سمجھ ابوبکر صدیق سے زیادہ بہتر ہے، یا دین کو انہوں نے صحابہ کرام سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا ہے. کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا، زبان سے جرت نہیں کرتے، لیکن عملاً ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. تو سنت ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور قرآن سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی موجود ہے، یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو ایک ہی راستے کو اپنانا پڑے گا. ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ. یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، شریعت اور طریقت. یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے غلطی کھائی ہے، بہت ٹھوکرے کھائی ہیں شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ کر کے. شریعت دین اسلام ہے، سارے کا سارا دین ہے. تین حصے ہیں شریعت کے، نمبر 1 عقائد ہیں، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات ہیں، آداب اور معاملات. یہ سارے کے سارے شریعت ہیں. عقائد دین کا وہ حصہ ہے، وہ علمی مسائل ہیں جس سے انسان، جس سے مسلمان اپنے دل میں اپنے دنیا آخر کو سنوارنے کے لیے مضبوط کر دیتا ہے، اس پہ گرہ باندھ دیتا ہے. عقیدہ کا لفظ عقدہ سے، عقدہ یعنی گرہ باندھنا. تو عقیدے میں کون سی گرہ باندھی گئی ہے؟ کہ مسلمان اپنے دل میں ان علمی مسائل پر گرہ باندھ دیتا ہے جن کو وہ اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور ساز و سامان سمجھتا ہے. پھر عبادات، وہ عملی مسائل ہیں شریعت کے جس پر مسلمان عمل کرتا ہے. عملی مسائل کون سے ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے عملی مسائل ہیں جس کا تعلق بدن سے ہے. عقائد کا تعلق دل سے ہے، اور معاملات کا تعلق بھی بدن سے ہے، کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے. خرید فروخت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ معاملات میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ شریعت ہے. اب طریقت کیا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں نے دو مفہوم لیے ہیں اور دونوں غلط ہیں. صحیح مفہوم یہی جو میں نے بیان کیا ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اصل میں طریقت کیا ہے؟ طریق کہتے ہیں راستے کو، اور طریقت وہ راستہ ہے جس سے ہم شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. یعنی آسان لفظوں میں، جب قرآن اور سنت پر عمل کیسے کریں ہم؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے نا. اب یہ راستے جو ہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، یہ مختلف ہیں. کسی نے عقل کو مقدم کیا اور کہا جو عقل پہ میں تولتا جاؤں گا، قرآن اور حدیث کو، جس چیز کو عقل نے مان لیا اس پہ عمل کروں گا وہ دین بن جائے گا، میرے لیے شریعت ہے، اور جس چیز کو عقل نے ریجیکٹ کر دیا اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ اہل الکلام جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری، ماتریدی، سب نے اس راستے کو اختیار کیا. طبعا تھوڑا سا فرق میں، لیکن عقل کو مقدم کیا سب نے اور عقل کو ترازو بنا لیا. تو حقیقتاً انہوں نے قرآن و حدیث کو تو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن راستہ طریق کون سا اختیار کیا ہے؟ عقل کا. پھر دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ جس طریقے سے ہمیں اپنے امام جو ہیں وہ بیان کریں گے. ہم تو اندھے گونگے بہرے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. جو امام، جو معصوم ہیں، جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ہم انہی کی بات مانیں گے اور قرآن اور سنت پہ ویسے عمل کریں گے ہم. اور رافضی آئے، اور سنت مطلب وہ حدیث نہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں. رافضیوں کے نزدیک سنت ان کے نزدیک وہ ہے جو ان کے اماموں سے اور ان کے اپنے راویوں سے ثابت ہے، لیکن لفظ سنت بھی استعمال ہوتا ہے. تو رافضیوں نے کس راستے کو اختیار کیا؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اماموں کا راستہ. ان کے لیے شریعت اور دین وہی کچھ بن جاتا ہے جو امام کے منہ سے نکلتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو قرآن اور سنت میں حقیقتاً موجود ہے. اگرچہ امام کا قول جو ہے قرآن کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں، جو کچھ وہ فرماتے وہی ہمارا دین ہے. پھر تیسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا تو اچھا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے کے لیے ہمیں ذوق اور وجہ کی ضرورت ہے. ہم اس حقیقت کی تلاش میں جنگل میں بھٹکیں گے، غاروں میں وقت بسر کریں گے اور مجاہدے کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے. تو ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت ہے. ہم پہنچ نہیں سکتے بغیر مجاہدے کے، تو ہم مجاہدے کریں گے. تو مجاہدے کرتے گئے. مجاہدے کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہ مساجد کا راستہ کا رخ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ دیا، نماز با جماعت چھوڑ دیا، رخ کے جنگلوں کی طرف، غاروں کی طرف، وہاں پر وقت گزارتے رہے. کس حقیقت کی تلاش میں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو اللہ کے گھروں میں نہیں ملتی، جنگلوں میں ملتی ہے یا غاروں میں ملتی ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے جو آپ کو جنگلوں میں ملے گی، اللہ کے گھروں میں نہیں ملے گی؟ کتنی مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ حق تک پہنچنے کے لیے، لیکن کیونکہ راستہ حق نہیں ہوتا تو باطل کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکلنے کے لیے محال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی انہوں نے حق راستے کو اپنایا نہیں ہے. تو صوفیوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے شریعت کو سمجھنے کا، وہ بھی غلط راستہ ہے. دیکھیں دعویٰ سب کرتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، زبان سے سب کہتے ہیں، حقیقتاً عمل کون کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ کر فرض نماز کو باجماعت نہیں ادا کیا بلکہ جنگل میں جا کے بھٹکتے رہے؟ ایک صحابی کا نام تو دے دیں، انہوں نے شریعت کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا دوں مسجد میں اور وہ جماعت کروائے، اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے نمازوں کے گھروں کے نہیں, وہ نمازیں جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں, مرد ہیں, مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھروں کے رخ نہیں کرتے, گھر میں نماز پڑھتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں کو جلا دو, میرا جی کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ. اور جو لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں, جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں, ان کو متعلق کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور گروہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن ہم سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. یہ ایک راستہ ہے, جو کچھ صحابہ سے ثابت ہے بشرطے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو, صحیح ہو, کیونکہ ضعیف روایت بھی موجود ہے, ہم ضعیف پہ عمل نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے. صحیح روایت جب ہم مل جاتی ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے, کیونکہ صحابہ نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے. اور یاد رکھیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کا راستہ موجود ہے, بالکل واضح اور صاف اور شفاف ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترکتکم علی البیضاء, ایک سفید روشن میدان پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جس کے رات کا اندھیرا میں بھی دن کی روشنی موجود ہے. رات اور دن برابر ہے دونوں کا, روشنی ہی روشنی ہے. اس راستے سے صرف وہی وہ موڑے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. شریعت واضح ہے, صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے, لیکن لوگ اپنے راستے اختیار کرتے ہیں, اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن نہ قرآن کو سمجھا نہ سنت کو سمجھا. اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ بھی دعویٰ کا غلط ثابت ہوا اور شریعت سے بالکل دور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ان 72 فرقوں میں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہیں. سروے صاحب کے بعض اقوال میں آپ کو بیان کروں سنت کے متعلق اور سلف کے راستے کو اپنانے کے متعلق. سنن ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, جس نے سنت کو چھوڑا وہ گمراہ اور ہلاک ہوا. اور اسی طریقے سے امام اجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں بہت معروف و مشہور کتاب عقیدے کی وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف آیا, اس کا نام ہے ابو الجویریہ اور مرجی شخص تھا. اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور اگر آپ کی بات مجھے پسند آئی تو میں اپنا لوں گا, اگر نہیں آئی تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا, اگر میری بات آپ سے زیادہ قوی تو آپ کو میری بات پہ عمل کرنا پڑے گا. میری بات کسی غلبے کی بات ہے, اگر آپ کی بات مجھ پر غالب ہوئی تو میں آپ کی بات مان لوں گا, اگر میری بات آپ پر غالب ہوئی تو آپ میری بات مان لیں گے. عام طور پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی میں بڑا عالم ہوں اور میرا غلبہ ہے, اب امام مالک جیسا کون ہے مدینہ میں؟ لیکن دیکھیں انصاف دیکھیں امام کا اور حکمت دیکھیں. امام مالک نے فرمایا اچھا اگر کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے اور اس کی بات میرے اور آپ کی بات پر غالب ہوتی ہے تب کیا کریں گے؟ تو شخص نے کہا ہم اپنی دونوں کی بات چھوڑ کے اس کی بات کو اپنا لیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یا عبداللہ, یا اللہ تعالیٰ کے بندے, بعث اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, بدین واحد, ایک ہی دین. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دین لے کے آئے؟ ایک ہی دن لے کے بدین واحد وہ ارا کے تنتقل من دین الى دین، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک دن کو چھوڑ کر دوسرے دن کی طرف دوڑے جاتے ہو. پھر فرمایا قال عمر بن عبد العزیز، امام عمر عبد العزیز فرماتے ہیں من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑے کرنے کے لیے، یا علم حاصل کیا ہے صرف جھگڑا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے، تو وہ اس کے قدم کبھی ثابت نہیں ہوں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا رہے گا اور اس طرح سے گمراہ ہو جائے گا. اور امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انه لا رأی لأحد مع سنة سنها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی کی رائے نہیں چلتی، جس نے اپنے رائے کو مقدم کیا وہ ہلاک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. تو سلف صالحین نے سنت کا اہتمام کیا ہے اور سلف کے راستے کو اپنایا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس راستے کی. آج امت میں جو اختلاف ہے اگر اس کو دور کرنا ہے، اگر اس اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے اور امت کو دوبارہ سے متحد کرنا ہے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تعجب کی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوئے نفس ہے، اپنی خواہش نفس. ان کو وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے امام، ان کے پیر، ان کے مرشد ان کو کہتے ہیں، اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے. اور شبہات اور غلط فہمیاں ان لوگوں کے دل میں بھر دیتے ہیں، بھی ان کے پاس دلیل تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس عالم تو ہمارے پاس بھی عالم ہے، کیا ہمارے علماء سارے کے سارے جہنمی ہیں؟ کیا سارے سے غلط راستے پہ ہیں؟ تو پھر لوگ بیچارے جو حق راستے کو ذرا سمجھتے ہیں پھر ان کے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اور زہروں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں. آخر میں نتیجہ نکلتا ہے بھائی ٹھیک ہے لکم دینکم ولی دین، نعوذ باللہ. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اور راستہ نہیں نظر آ رہا نکلنے کا، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جس راستے پہ چلو وہ تمہارے لیے درست ہے، جس راستے پر ہم چلتے ہیں ہمارے لیے درست ہے. راستہ میرے بھائی صرف ایک ہی ہے، نجات کا راستہ ایک ہے، دو نہیں ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جس راستے پہ چلتے وہ درست ہے، جس پر میں چلتا ہوں وہ درست ہے، الا کہ وہ راستہ ایک ہو. اور یہ ایک راستہ نہیں ہے. جو عقل کو مقدم کرتا ہے، جو امام قول کو مقدم کرتا ہے، جو ذوق اور وجد کو اور مجاہدوں کو مقدم کرتا ہے، وہ کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے قول کو مقدم کرتے ہیں، یہ جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں. اور آج یہ اختلاف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی بنیاد ہے اس اختلاف کی، اور حل یہی ہے کہ ہم سب واپس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. اگر مضبوط سے نہیں تھامے رکھو گے تو پھر گمراہ ضرور ہوں گے. تھامنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مضبوطی دور کی بات ہے، ہاتھ سے بھی نہیں تھامتے صرف زبان سے تھامتے ہیں. زبان کیا پکڑ سکتی ہے؟ کچھ پکڑ سکتی ہے؟ زبان کہنے کے لیے پکڑنے کے لیے نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر نوکیلے دانتوں سے نہیں، اگر آج امت صرف ہاتھ سے پکڑنا شروع کر دے تب بھی خیر ہے، تب بھی خیر ہے، لیکن ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نوکیلے دانت تو دور کی بات ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، الا ایک اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر آ جائے. اور میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سارے لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں اور اس راستے کو اپنا رہے ہیں الحمدللہ. آخر میں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، یہ سنت کا انکار کیا، وہ دو قسم کے لوگ ہیں، یہ دو قسم کے گروہ ہیں. پہلی قسم جنہوں نے سنت کا مکمل طریقے پہ انکار کیا، مکمل طریقے سے ساری کے ساری احادیث کا انکار کیا، ان کے نزدیک صحیح اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں، ساری کے ساری جو روایات ہیں کیونکہ صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں اور سب خلط ملط ہو چکی ہیں، تو وہ ساری کے ساری قابل اعتبار نہیں رہی. اور یہ لوگ منکرین حدیث کے نام سے مشہور ہیں. ان لوگوں کو قرآنی بھی کہا جاتا ہے, اور ان کا جو سین ہے پرویزی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. حجت کیا ان کے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام حق ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, اور قرآن مجید محفوظ ہے, اور قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تبیان لکل شیء, قرآن مجید ہر چیز کا بیان کر دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, تو یہ کافی ہے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھو, اس میں عافیت ہے. اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو تو حدیث کی وجہ سے تفرقہ امت میں ہوا ہے, تو اس چیز کو کیسے مضبوطی سے تھامے رکھیں جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا ہے. ہم صرف قرآن کو ہی اپنائیں گے, اسی راستے کو اختیار کریں گے, اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیں گے صرف قرآن کو اپنائیں اور حدیث کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کے متعلق نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه. میں تم میں سے کوئی ایسے لوگ نہ دیکھوں, صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں, اور امت کے ان لوگوں کو یہ پیغام ہے جو قلب سلیم کے مالک ہیں, جو حق کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی اریکہ پہ خاص گدی ہوتی جس میں ٹیک لگا کے بیٹھا جاتا ہے, یاتیہ الامر من عندی من امری, اسے حکم آتا ہے میری طرف سے یعنی حدیث میں سے جس کا میں نے حکم دیا, مما امرت به او نهیت عنه, جس کے یا تو میں نے حکم دیا یا کسی چیز سے میں نے منع فرمایا ہے. فیقول لا ادری, وہ شخص کہتا ہے مجھے پتا نہیں, میں نہیں جانتا ہوں اس قول کو اس فرمان کو. ما وجدنا فی کتاب اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید موجود ہے اتبعنا, وہی کافی ہمارے لیے, دوسری چیز ہم نہیں لیں گے. یہ گمراہ. اور مختلف احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پیشن گوئی دی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, گمراہ لوگ ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, تو ان کے راستے سے بچنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ راستہ اپنایا گیا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کہ ان چاروں میں ایک یہ راستہ بھی ہے کہ حدیث کو چھوڑیں صرف قرآن پہ عمل کریں. میرا ایک سوال ہے, آپ تصور کریں اس شریعت کو, اس دین اسلام کو جس میں سنت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نعمت تمام کر دی ہے, نعمت کامل ہے, دین کامل ہے, نعمت تمام ہے, اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. نعمت کب تمام ہوئی, دین کب کامل ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس دین پر راضی ہے جو کامل ہے؟ اور اس دین میں, اس شریعت میں نماز جو ہے مثال کے طور پہ دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کون سی ہیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, صحیح بخاری کی روایت میں. پانچ بنیادیں. دوسری کون سی ہے؟ نماز ہے. اب تصور کریں دین اسلام جو کامل دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس میں سے آپ سنت کو نکال دیں مثال کے طور پہ, جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اب اس شریعت میں جو بغیر سنت کے ہے فرضاً مثال کے طور پہ, اب نماز پڑھ کے دکھائیں. اسلام کا دوسرا رکن ہے, سنت کو ہم نے ہٹا دیا ہے, ایک طرف کر دیا ہے, اب صرف قرآن مجید سے نماز پڑھ کے دکھائیں, روزہ رکھ کے دکھائیں, زکات دے کے دیکھیں, حج کر کے دکھائیں. کوئی بھی شخص نماز کیسے پڑھتے ہیں, یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ جو لوگ حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں ان جیسی نماز پڑھتے ہیں کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ وہی نماز پڑھتے ہیں. روزے کیسے رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ حج کیسے کرتے ہیں؟ اختلاف تھوڑا سا لیکن بنیادی طور پر واضح یہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنت کو ہٹا دیں صرف قرآن مجید سے ارکان اسلام کے جو پانچ رکن ہیں آپ چاروں پہ عمل نہیں کر سکتے بلکہ کلمہ شہادت پر بھی عمل نہیں کر سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا ارکان اسلام پر آپ عمل نہیں کر سکتے تو اسلام کا بچتا کیا ہے؟ کامل دین تو دور کی بات ہے دین ہی نہیں بچتا. اور ایک مرتبہ ایک شخص سے ایسے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے ایسے زیادہ ایک پڑوسی تھے پاکستان میں تھا اس زمانے میں ہمیں طلب علم کا آغاز تھا جوش و جذبہ تھا تو اس شخص نے آ کے کہا کہ میرا بھائی ہے اچھا خاصا تھا ٹھیک ٹھاک تھا داڑھی رکھی ہوئی تھی تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلتا تھا اب اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اس نے داڑھی منڈوا لی ہے مونچھ بھی صاف کر دی ہے کلین شیو ہو گیا ہے اور کہتے بس قرآن مجید کو اپناؤ یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ سب کچھ چھوڑ دو. پہلی بات یہ ہے جب تبلیغ جماعت کی بات آئی ہے کیونکہ یہ جماعت جو ہے علم کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہی. کاش ان کے پاس اگر علم ہوتا صحیح علم ہوتا تو پھر دیکھیں ایسے لوگ کبھی بھٹکتے نہیں. اب اس بیچارے نے کافی عرصہ لگایا ہے لیکن علم نہیں ملا تو دیکھیں پاؤں کیسے پھسلا ہے. بہرحال تو اس نے کہا دیکھو میرے بھائی کو کیا ہوا ہے. دیکھ اس نے دعوت کی ہے رمضان تھا افطاری کی وہاں پہ بیٹھے تو ایسے باتوں میں اسے اپنے پاس بلایا. جوان تھا 22-23 سال عمر تھی اس کی. میں نے کہا بھائی دیکھیں اس طریقے سے بات کر رہا تھا قرآن مجید ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا جلدی اٹھ کے آ گیا ہمارے درمیان میں ایسے آ کے بیٹھ گیا قرآن مجید اٹھا کے ایک گدی رکھ اس کو قرآن میں رکھا تو زور سے اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے میاں یہی قرآن ہی کافی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے تعجب ہے میں اس جوان سے بات کو یہ کہاں سے اس نے کہا یہی میرا استاد ہے. کہ اب استاد آئے تو پھر استاد سے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ایک تو آپ نے اتنے زور سے قرآن مجید پہ ہاتھ مارا ہے اس کا ادب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کلام ہے قرآن مجید ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے جیسے آپ کا دعویٰ ہے اس کا کم سے کم تھوڑا سا ادب تو سیکھے. پھر میں نے کہا مجھے بتائیں لمبی بحث نہیں کرتے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کوئی نہ تو مناظرے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی بحث کی جگہ ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے لیے آئے ہیں. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں آپ صرف قرآن مجید میں سے مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں ہمارے جھگڑے ختم ہے میں آپ سے کوئی اور بات نہیں کروں گا. کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے میں وضو کر کے دکھاتا ہوں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں صرف قرآن مجید میں سے. میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دکھائے. وضو کے لیے اٹھا اب وہ اٹھے کھڑا ہو گیا اب لوگ بیٹھے اٹھ کے دریا میں کھڑا ہو گیا. اب سورت مائدہ کی آیت جس میں وضو کا ذکر ہے اس نے وہ پڑھی میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. وہ کرتا گیا وضو اپنی مرضی سے پہلے چہرہ دھویا پھر بازو یہاں تک کیا پھر سر کا مسح کیا پاؤں کو بھی مسح کر لیا کیونکہ قرآن آیت میں فمسحوا برؤوسکم وارجلکم اگرچہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے بلکہ دھویا جائے. میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اب نماز پڑھنے کہا آپ نماز پڑھیے کھڑا ہو گیا. اب ہاتھ اٹھے کہتے اللہ اکبر وربک فکبر قرآن مجید میں ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے اب ہاتھ رکھے. میں نے بس اشارہ کیا سمجھ آ گئی اسے. اب قرآن میں کہے کہ ہاتھ رکھے سینے پہ قرآن مجید میں ہے کہ دایاں بائیں کو پر رکھے سینے پہ رکھے. کہتے ہیں بھول گیا انہیں ہاتھ چھوڑ دیے. فقر ما تیسر من القرآن ان کا پڑھتے جائیں پھر رکھو کیا ورکع مع الراکعین ٹھیک ہے پھر کھڑا ہو گیا سمع اللہ من حمدہ کہہ کے. میں نے کہا کہاں قرآن مجید میں ہے. کہتا ہے سمع اللہ کو نکال دیں. میں اسے خاموشی سے کھڑا ہو گیا ہوں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا قیام تو ایک ہے قوم اللہ قانتین تو ایک ہے شروع میں کہہ دیا دوسرا قوما کہاں ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کے کھڑا ہونا ہے کہاں ہے. کہتے نہیں شروع سے نماز پڑھتا ہوں میں پھر شروع سے تکبیر تحریمہ کی ہاتھ چھوڑ دیے پھر کھڑا رہا پھر رکوع پہ گیا پھر رکوع سے سجدے میں گیا وسجد اللہ واقترب. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ گیا. پھر سجدے کے لیے میں کہ دوسرا سجدہ کہاں ہے. آخر میں وہ بھی تنگ آ گیا اور جو بیچارے لوگ تھے وہ بھی تنگ آ گئے. آخر میں اتحیات پہ بیٹھا ہے تشہد پہ, خاموش ہے, کچھ پڑھ سکتا ہے؟ کچھ نہیں پڑھ سکتا. نہ رکوع میں کچھ پڑھ سکتا ہے, نہ سجدے میں کچھ پڑھ سکتا ہے, نہ تحیات میں کچھ پڑھ سکتا ہے, خاموشی سے بیٹھا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو دیکھوں کہ منہ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں. اب شخص بیٹھا ہے خاموش, تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ کے کہتا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں سلام پھیروں یا گوز مار کے نماز ختم کر دوں, یعنی ہوا خارج کر کے نماز ختم کر دوں. تو لوگ جو بیٹھے تھے سب نے اسے لان تان کی, تمہیں شرم نہیں آتی تم کیا کرتے ہو, نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہو, یہ بات کہاں سے آگے کہ گوز مار کے نماز ختم کر دوں. اس کا اشارہ ایک اور مسئلے کی طرف تھا. بہرحال کیونکہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا خارج ہو جائے, جان بوجھ کے ہوا خارج کر دے تحیات کے بعد, اس کے نماز درست ہے, اگر غلطی سے نکل جائے تو اس کی نمازیں دوبارہ دوہرا ہے, تو اس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ. بہرحال تو سب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا, تمہیں شرم نہیں آتی. بہرحال وہ بیچارہ کافی ذلیل ہو کے نکلا وہاں سے. تو یہ ایک طریقہ تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے دین اسلام کی بغیر سنت کے, نہیں تصور کر سکتے آپ. آخر میں پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے, بھائی نماز تو تواتر سے ثابت ہے, اور جو چیز تواتر سے ثابت ہے ہم اس کو اپناتے ہیں. یہ کس نے کہا نماز تواتر سے ثابت ہے؟ نماز سنت سے ثابت ہے. اب جائیں تواتر کا مطلب کیا ہے, حدیث متواتر کیا ہے؟ یہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی زیادہ ہوں کہ آپ گن نہ سکیں ہر طبقے میں, اور سب متحد ہوں اور بات ایک ہی کرتے ہیں, ایک لفظ میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی, ایک لفظ میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ کون سا تواتر ہے؟ نماز کے جو نماز ہم پڑھتے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ فیلنگ کرتے, بعض لوگ نہیں کرتے, تو تواتر ہوتا کبھی اختلاف ہوتا؟ تو پھر یہ کس نے کہا کہ جو چیز ہر چیز جو تواتر سے ثابت ہو وہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ کیا حق ہے؟ رافضی کو نزدیک صحابہ کرام کو گالی دینا متواتر سے ان کے نزدیک متواتر ہے کہ نہیں؟ تو یہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا جو چیز متواتر بھی ہو اور امت میں موجود ہے اس کو وہ حق, اس کو اپنا لو. حق قرآن میں ہے, حق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, حق صحابہ کرام کے راستے میں ہے, تیسری بات نہیں. دوسرا گروہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ سب حدیث کا انکار نہیں کرتا, ان مختلف ایسے گروہ ہیں جنہوں نے بعض حدیث کا انکار کیا ہے, اور انہوں نے صحت اور ضعف کا جو ترازو رکھا ہے وہ انہوں نے جو محدثین نے رکھا ہے, جو علماء حدیث نے رکھا ہے. بعض نے عقل کو مقدم کیا, اس نے کہا عقل پہ تولوں گا میں, جو حدیث جس کو عقل مان لے وہ حدیث صحیح ہے, جس کو عقل نہ مانے حدیث درست نہیں ہے. بعض نے کہا میرا دل ہے, میرا دل نہیں مانے گا تو میں نہیں مانوں گا, دل مانے گا تو میں مان لوں گا. بعض نے اپنے اماموں کو قول کو مقدم کیا, بعض نے خوابوں کو مقدم کیا. خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا فرما دیتے ہیں وہ حق ہے, اگرچہ اسے حدیث کے مخالف کیوں نہ ہو. اس لیے ابن عربی, محدین ابن عربی فصوص حکم میں, فتحات مکیہ میں وہ شخص لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث جس پہ عمل کیا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک صحیح ہے, یعنی سند کے اعتبار سے, لیکن کسی عالم کو, کسی پیر و مرشد کو, ان کے نزدیک عالم پیر و مرشد ہوتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور وہ شخص جو پیر ہے, جو امام ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواب میں سوال کرتا ہے اس حدیث کے متعلق, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرنا. تو وہ پیر جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ان راستوں سے شریعت کا کچھ حصہ بچتا ہے, باقی رہتا ہے کوئی؟ کل کوئی شخص آئے گا میں نے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ نے فرمایا ہے یہ حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرو. حدیث کو چھوڑتے جائیں گے عمل کیا رہے گا پھر؟ اس دروازے کو بند کر سکتے ہیں آپ؟ آج امت میں جو افرت تفری نظر آتی ہے, جو دجال گدیوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں, ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں, ایمان کے لوٹیرے ہیں, یہ لوگ آج امت کو اس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے. آج لوگ حیران ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہر داڑھی والے کے بعد سمجھتے, پیچھے دوڑ پڑتے ہیں جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے بس. میں یہاں چھوڑو بھائی کیسے جھنجھٹ میں پڑھتے ہو بھائی، ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بس کافی ہے ہمارے لیے، مولوں کی باتیں نہ سنا کرو، یہ تو ہیں ایسے اختلاف کرنا ہی جانتے ہیں امت میں، جتنے فتنہ مولوں کی وجہ سے ہے، یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ بعض لوگوں کی وجہ سے امت میں فتنہ آیا ہے اور موجود ہے یہ فتنہ، لیکن سارے ایک جیسے ہیں، یہ پانچوں لوگوں نے برابر کر دیا آپ، یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، اگر آپ کا دل واقع قلب سلیم ہے، اچھا دل رکھنے والے ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، تو پھر شریعت کو اگر تولنا ہے تو صحابہ کرام کے عمل پہ تولو، قرآن اور سنت صحابہ کرام کے عمل پہ تولو، تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور آپ اس چوراہے کو جس امت کو حیران کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے، اس سے نکل کر آپ ایک راستہ اپنائیں گے، صراط مستقیم کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور آخر میں جو لوگ ہیں کتنے قسم کے ہیں جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، عالم اور مجتہد. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو، صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہو سکتا، جتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، سوائے انبیاء کے پوری دنیا میں بشر میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہیں. یعنی غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی اماموں سے بھی ہو سکتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے معصوم اور محفوظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بس. کیوں؟ کیونکہ اوپر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہو، اگر کوئی عالم غلطی کرے تو اس غلطی کو اپنا لی جائے؟ نہیں، غلطی ہو سکتی ہے. کیا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مجتہد صحیح اجتہاد کے مطابق حق بات کرے اور اس کا فیصلہ صحیح نکلے تو اس کو دگنا اجر ہے، اور اگر غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. آپ جانتے دگنا اجر کیوں ہے اور ایک اجر کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں دگنا اجر اس لیے ہے، ایک اس کی محنت کا اجر اور ایک حق تک پہنچنے کا اجر دگنا ہے. اچھا، جس کو ایک اجر ملا اس کو کس چیز کا اجر ملا جانتے ہیں؟ جی، محنت اور جد و جہد کا. اس کے پیچھے ایک راز ہے، کیا ہے؟ اچھی نیت. اس کی نیت اچھی تھی اور اس اچھی نیت کے مطابق اس نے جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، لیکن کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہوتی، غلطی ہو گئی ہے. اب یہ امام جو ہے، یہ مجتہد عالم جو ہے، وہ بری ہے غلطی سے، اس کو ایک اجر ضرور ملا ہے. لیکن جو متبعین ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، اگر وہ اس امام کے اس قول کو اپنا لیتے ہیں جو غلط ہے، محض اس بنیاد پر کہ میرے امام کا قول ہے، وہ غلطی میں ہے، وہ غلطی میں ہے. کیونکہ غلط راستے کو اپنانا، غلط بات کو اپنانا ہرگز جائز نہیں ہے. شریعت غلطی پر یا باطل پر مبنی نہیں ہے، یہ دین حق ہے اور حق پر اس کی بنیاد بھی حق ہے اور حق پر مبنی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں طالب علم، جو علماء کے درجے تک نہیں پہنچے، علم حاصل کر رہے ہیں شریعت کا، ان کے اندر ایک مادہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے اور احادیث سے بعض چیز کو سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو بھی سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو قرآن سنت پہ صحابہ کرام کے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے عمل پہ اسے تولتے ہیں. جس عالم کا قول ان کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، جو مخالف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام سے غلطی، عالم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس غلطی کو نہیں لیتے. یہ طالب علم ہے جو شریعت میں سے کوئی چیز سمجھتے ہیں لیکن مجتہد کے درجے پر فائز نہیں ہوئے، بھی طالب علم کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالی کے کرم سے وہ عالم بن جاتے ہیں، مجتہد بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ عوام الناس ہیں، وہ لوگ جو شریعت میں کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں، نہ قرآن جی کی آیت کو سمجھتے ہیں، نہ کوئی حدیث سمجھتے ہیں صحیح مفہوم سے، صحابہ کرام کے عمل کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس کوئی مرجحات نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ جو ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ لوگ اس عالم کی تقلید کریں یعنی اس عالم کی قول کو لے لیں جو عالم قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے، یاد رکھیں جو عالم دلیل کو اپناتا ہے اس عالم کی، مجتہد کی تقلید کرے، اور اس شرط پہ یاد رکھیں جب اس کو کوئی بات بھی کہیں سے حق ثابت ہو جائے تو اس عالم کو قول کو چھوڑ دے گا. اور یہاں پر تقلید شخصی کی بات نہیں ہو رہی، وہ حرام ہے جائز نہیں ہے، اور یہ کسی ایک شخص کو نہیں. اگر حق کی بات ایک عالم سے ہے، آپ دیکھتے کہ اس کی بات درست ہے اور قرآن اور سنت زیادہ قریب ہے، اور اس عالم کا ایمان اور تقوی آپ سمجھتے ہیں، تو اس کے قول کو آپ لے لیں. جب بھی اس ایمان سے جب بھی آپ کو ثابت ہو جائے کہ اس کی بات درست نہیں ہے، کسی اور عالم کی بات درست ہے، قرآن سنت زیادہ قریب ہے، پر آپ اس کے قول کو اپنا لیں گے. اندھی تقلید شریعت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں اس کے متعلق کہ ایک جمعہ کا خطبہ ہے، تین قسم کے لوگ وہاں پہ لوگ سن رہے ہیں، لیکن تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو خطبہ دے رہا ہے، مثال کے طور پہ عالم مجتہد ہے، مثال جو سن رہے ہیں اس میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو طالب علم ہے، اس نے خطبے کو سنا، گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو پورا خطبہ سنا دیا، جو اس نے سمجھا وہ سنا دیا ہے. اور مسجد میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، بالکل عوام الناس میں سے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلا. جو طالب علم ہے اس نے جب خطبہ بیان کیا، دلیل کے ساتھ بیان کیا، جو اس نے سنا وہ دلیل کے ساتھ اس سے بہتر طریقے سے اپنے گھر والوں کو خطبہ سنایا. جو ایک بوڑھا اور بزرگ شخص بیٹھا تھا، عامی جاہل تھا، امی تھا، تو اس سے پوچھا گیا آپ کو کچھ سمجھ آئی خطبے میں سے؟ اس نے کہا پورے خطبے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ نماز فرض ہے، مثال کے طور پہ. دلیل کیا وہ جانتا ہے، دلیل کیا ہے، لیکن یہ جان چکا ہے نماز فرض ہے. اب ایسا شخص جو ہے جو بغیر دلیل کے کسی چیز کو اپنا لیتا ہے، اسے مقلد کہا جاتا ہے. اور وہ شخص جو دلیل کے ساتھ کسی عالم کے قول کو بیان کرے، وہ طالب علم ہے. اور وہ شخص جو خود دلیل کو دیکھتا ہے قرآن و سنت میں سے اور بات کرے، اسے عالم کہا جاتا ہے، مجتہد کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. اور آخر میں ایک اعلان بھی ہے کہ جالیات حی السلامہ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک درس ہے، اس کا عنوان ہے فی قلوبہم مرض، امراض دل اور ان کا علاج. خود کچھ حملوں کی حقیقت کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی، میرا اپنا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہن سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف لائے، اور اس موضوع کی اہمیت انشاءاللہ میں وہاں پہ بیان کروں گا. کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دل کی وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں. اور خود کچھ حملے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں کہ امن و امان کہیں پہ نظر نہیں آتا، اور ان کی زد میں جو بھی آ جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سمجھ کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں، اقدام کرتے ہیں. تو اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، جہاد کی حقیقت کیا ہوتی ہے، دہشت گردی کیا ہوتی ہے، یہ فساد ہے یا یہ جہاد ہے، خود کش حملہ کیا ہوتا ہے، خودکشی کیا ہوتی ہے، فدائی حملے کیا ہوتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور اس میں ایک انٹرویو بھی ہے ایک گرفتار شدہ خود کش حملہ آور سے، وہ اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.